حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں نصیب فرمائی۔ بلا شک و شبہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو قرآن کریم کے بیان کے مطابق گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ شکر بجا لانا تو بقول کسی شاعر کے، اگر میں ایک سانس لوں تو دو شکر واجب ہے، کیسے شکر بجا لاؤں؟ سانس کا شکر بجا نہیں لا سکتا، باقی کیسے نعمتوں کا شکر بجا لاؤں؟ اور ان نعمتوں میں جو عظیم الشان نعمت خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں اس وقت بھی نصیب فرمائی ہے، یہ کہ آپ کے اور میرے ذہن دل اس عظیم الشان ہستی سے متصل کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی سعادت دی ہے جو خود منبع نور ہیں، پاکیزگی کا محور ہیں، یطہرکم تطہیرا کا مصداق بارز ہیں۔ اور کتنی بڑی نعمت کہ خداوند متعال اس نورانیت سے متصل ہونے کا موقع نصیب فرما رہا ہے۔ یہ تو ابھی دنیا ہے جس میں ہمیں احساس نہیں ہو پا رہا کہ جب ہم سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اہل دنیا ہیں، ہماری آنکھوں میں برزخ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، قیامت کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ روایات بیان فرماتی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کریمہ فرماتی ہیں کہ میدان کے اندر، میدان حشر میں لوگ نور سے متصل ہونے کے لیے بیتاب ہو رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے پنجتن کی نورانیت سے کوئی ایک چھوٹا سا تعلق نکل آئے تاکہ وہ نور کہیں سے حاصل ہو سکے۔ اور یہ در اتنا کریم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرامت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا کی زندگی میں معمولی سا بھی کوئی تعلق بنا لیا تھا تو اس کو فیضیاب کریں گے۔ ایک واقعہ یوں ہی میرے ذہن میں آتا ہے، نہ موضوع پر ہے نہ میرے ارادے میں تھا، لیکن میرے ذہن میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کی کرامت کو دیکھنے کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے، ابھی مجھے یاد آتا ہے مولا امام ششم کا واقعہ ہے، ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے، جب بھی مولا کا تذکرہ آتا ہے دل سے ان لائنوں کے لیے بد دعا نکلتی ہے جنہوں نے جنت البقیع کے روزے مسمار کیے۔ یا اللہ، چار آئمہ معصومین جن کے ذریعے سے ہدایت کائنات کو پہنچ رہی تھی، ان کے وجودہائے مقدس کے اوپر کچھ منابر، مزار، اور سب سے بڑھ کر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ لعین سب کچھ مسمار کر گئے۔ کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک؟ کیا فرعون نہیں مرے؟ کیا نمرود نہیں مرا؟ ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان مقدس مزارات کو دوبارہ بنتا دیکھنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار آل سعود کی نابودی کے لیے، مزارات جنت البقیع کی بازسازی کے لیے، اور انشاءاللہ سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی تشریف آوری ظہور میں تعجیل کے لیے ہم ان کی نصرت عرض کر سکیں اور اس میں شہادت حاصل کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مولا تشریف فرماتے مکہ میں پہاڑی کے اوپر, شاید ابو قبیس جو برابر میں پہاڑی, شاید اس کے اوپر امام تشریف فرما تھے, اور امام نے خدا متعال سے کچھ دعا کی. ایک راوی بہت دور سے دیکھ رہا تھا کہ مولا تشریف فرما ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, اور بہت رقت کا منظر تھا, اور وہ راوی اس منظر کو دیکھ کر خدا کا شکر بجا لا رہا تھا کہ خدا تو نے مجھے فرزند رسول کی عبادت کو دیکھنے کا موقع دے دیا, اور بڑا خدا نے متعال کا شکر گزار تھا. تو اس میں دیکھا اس نے کہ مولا نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے کوئی دعا کی. اب یہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا مولا جو بھی دعا کہہ رہے ہیں میں آمین آمین کہہ رہا ہوں, الہی آمین الہی آمین, تاکہ میں مولا کی عبادتوں میں شامل ہو جاؤں. بڑی عقیدت کی بات تھی. تو تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ جیسے آسمان سے کوئی چیز اتری, اس نے دیکھا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہے, رزق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اب موقع اچھا ہے, فوراً گیا وہاں پر اور آ گیا مولا کے سامنے, عرض ادب کیا اور مولا سے کہا کہ مولا ایک عرض ہے میری. مولا نے فرمایا بولو. کہا کہ مولا اس میں میرا بھی ایک حق ہے. مانگنا چاہ رہا تھا لیکن مانگنے کا ایک انداز تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں اندر سے مجھے اس آدمی کی یہ سادگی اور یہ اپنائیت اور یہ اہل بیت کے لیے خلوص اور عقیدت سوچ سوچ کر مجھے اندر سے ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا اس میں میرا بھی ایک حق ہے. مولا نے فرمایا تمہارا حق کیسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے نا تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا, تو اس وجہ سے میرا بھی ایک حق ہے. امام مسکرائے فرمایا کھا لو. تو یہ در اتنا کریم ہے, اگر آپ نے ذرا سا بھی تعلق بنا لیا اور اس تعلق کو سنبھال لیا. یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں, ایک اچھا کام کر لینا اور ایک اچھے کام کو سنبھال لینا. اچھے کام بعض اوقات جل بھی جاتے ہیں, اچھے کام بعض اوقات ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو اچھا کام کرنا ایک امتحان ہے, اچھے کام کو سنبھالے رکھنا موت تک یہ دوسرا ہے. ادھر تک آپ نے سنبھال لیا, باقی تو خدا امین کے ہاتھ میں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ خدا نے مثال بار بار قرآن کریم میں وعدے فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کا اجر پورا پورا دوں گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا. تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. بہرحال یہ کہ خدا مثال نے ہمیں اور آپ کو اس نورانیت میں شریک ہونے کا موقع دیا, اور البتہ غم انگیز نورانیت ہے, اس کا غم بہت شدید ہے, غم انگیز نورانیت ہے, شاید اسی وجہ سے اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, جس کے نتیجے میں ہم خدا سے التجا کریں گے پروردگار ہمیں بھی اجر دے اور اس نعمت کو ہمارے لیے بڑھا دے قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری کر دے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ خدا متعال کا نظام خاص قوانین کے تحت بنا ہوا ہے, اور دنیا کے نظام میں کوئی چیز کوئنسیڈنس, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوئنسیڈنس, ایکسیڈنٹل, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ جو بھی کائنات ہے یہ سب کا سب قبضۂ قدرت الہیہ میں ہے. کہ اس میں کوئی 2+2=4 ہے, کیا کوئی چیز کائنات کی ایسی ہے جو خدا کی قبضۂ قدرت سے باہر ہو؟ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے. یہ معاملہ کارپینٹر اور مثلا ایک وڈن پیس کا نہیں ہے کہ کارپینٹر نے وڈن پیس بنایا اور وہ چلا گیا اور وڈن پیس شاید باقی رہ جائے, کارپینٹر مر جائے, یہ وہ معاملے نہیں ہیں. یہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک بلب جل رہا ہے, پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے, اور جب تک لائٹ آئے گی بلب جلے گا, اور لائٹ نہیں آئے گی تو بلب نہیں جلے گا, انسٹنٹلی بجھ جائے گا, یہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر لائٹ نہیں آئے گی تو بلب نظر آئے گا, چاہے بجھا ہوا ہی صحیح, نہیں جل رہا لیکن نظر تو آ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ابھی ابھی اپنے ذہن میں ایک سیب کا درخت سوچیں. سیب کا درخت سوچیں, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے, ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے سوچ لیں سیب کا درخت، اب اس سیب کے درخت کو یوں ہٹائیں اور ایک اس کی جگہ ایک ٹرک سوچ لیجئے، آپ نے ایک ٹرک سوچ لیا تو سیب کا درخت بچا، ختم. خدا متعال کی نظام کے اندر خدا سے وابستگی اتنی شدید ہے کہ اگر خدا متعال نظر لطف مائکرو سیکنڈ کے لیے نہ ڈالے تو ختم ہو گیا معاملہ، پھر کچھ بچا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بلب باقی ہے جل نہیں رہا ہے، نہیں نہیں سب ختم ہو چکا ہے. جیسے آپ کے تھاٹس میں وہ درخت تھا اور اس کے بعد جب آپ نے توجہ نہیں دی تو پھر ختم ہو گیا سب کچھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس طرح سے کائنات کی ہر چیز قبضے قدرت میں ہے، خدا و متعال کی قدرت میں ہے. اب ایک اگلا سوال ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر کچھ سیکنڈ کے لیے خدا کی توجہ نہ جائے؟ چیز تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی تو کچھ اور ہو جاتا ہے. مثلا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے کچھ اور سوچنے لگتے ہیں، گاڑی چلتی رہتی. اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے میں نے کسی نے توجہ نہیں دی تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا خدا کے نظام میں یہ ممکن ہے کہ خدا توجہ نہ دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نے عرض کیا توجہ نہیں دے گا تو ختم ہو گیا معاملہ، بچا ہی نہیں کچھ. تو ہے بھی قبضہ قدرت میں اور مسلسل مسلسل توجہ الہیہ کے اندر ہے. اب یہاں پہ کوئی چیز اتفاق سے ہو سکتی ہے. مثلا بڑی عجیب سی ایک مثال عرض کروں گا، اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں اور پوری دنیا میں مثلا خزاں کا موسم آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں. تو ایک درخت کے اوپر فرض کر لیجئے بہت بڑا درخت ہو، اس کے اوپر ہزاروں پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں. بعض اوقات تو اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ شمار نہیں کیے جائیں گے. اب یہ جو ہزاروں پتے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک سیزن جب آتا ہے تو سارے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بہت بڑے درخت میں جس میں ہزاروں پتے لگے ہوئے ہیں، ایک سیزن کے اندر پتے گرنا شروع کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے پتے گر جاتے ہوں گے؟ نہیں معلوم. اچھا فرض کر لیجئے پورا جنگل ہے، ایک پورا جنگل ہے ان درختوں کا، اور اس میں لاکھوں درخت ہیں. یہ لاکھوں درخت ہر روز اپنے پتے گراتے ہیں، کتنے پتے گراتے ہیں؟ ملینز میں. ان میں سے کوئی ایک پتا خدا کے ارادے کے بغیر گرتا ہے کیا؟ نہیں، سب کچھ قبضے قدرت الہیہ میں. آسمان میں کتنے پرندے ہیں؟ نہیں معلوم، بلینز میں. ان میں سے کوئی ایک پرندہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پر ہلا سکتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. سب کچھ قبضے قدرت الہیہ میں ہے، سب کچھ توجہات الہیہ کے اندر ہے. پھر حادثہ کیسے ہوگا؟ اتفاق کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں. جو کچھ بھی ہوگا میرے اور آپ کے لیے حادثہ ہوگا، میرے آپ کے لیے اتفاق ہوگا. خدا کے ارادے میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، کوئی حادثہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کچھ پیش آئے گا قانون کے تحت پیش آئے گا. اچھائی پیش آئے گی وہ بھی قانون کے تحت ہوگی، برائی پیش آئے گی وہ بھی قانون کے تحت ہوگی. اور یہ جو مطلب اگر آپ نے اور میں نے اس کے اوپر، اور میں نے اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اگر مجھے اور آپ کو اس کے اوپر توجہ حاصل ہو گئی، اطمینان حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، تو یہ سمجھ لیجیے میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا ایک معاملہ حل ہو گیا، پریشانی کا بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ ہمیں اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ ہوا ہے ارادہ الہیہ سے ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے توجہات الہیہ کے ساتھ ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سے حاصل ہوں گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. البتہ اس میں تھیوریٹیکل ڈسکشنز ابھی بہت زیادہ ہیں. مثلا کوئی یہ کہے کہ مولانا اتنے جو قاتل ہوتے ہیں یہ سارے ارادہ الہیہ کے اندر ہوتے ہیں. ہاں بالکل، ارادہ الہیہ کے اندر ہوتے ہیں. تو خدا نے کیوں قاتل ہونے دیا لوگوں کو؟ اس کے لیے خدا کی ان حکمتوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر خدا متعال کسی کے اوپر جبر کرے تو آیا یہ نظام خدا نے جبر کا بنایا یا اختیار کا بنایا ہے. البتہ اگر کوئی جبر, اگر کوئی ظلم کرے کسی کے اوپر, خداوند متعال کے ارادے کے اندر ہے کہ اسے کنٹرول کر سکتا ہے, نہیں کرتا تو وہ جو مظلوم ہوگا اسے کیا کرے گا, اسے وہ کچھ دے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پھر اور ہمارے پاس روایت موجود ہے, میں اس چیپٹر کو اینڈ تک لے جانے کی خاطر بس یہ روایت اور عرض کر دوں, وہ یہ کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مشکلات پر, سختیوں پر ان کو آخرت میں کیا انعام ملنے والا ہے, روایت موجود ہے, فرمایا لوگ یہ دعا کریں گے خدا سے کہ خدایا ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جائے تاکہ ہمیں جزا ملے, اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, ہم جھیل لیں گے. یہاں تک روایت موجود ہے کہ جب قیامت ہوگی تو لوگوں کو کچھ ایسے انعامات ملیں گے جو نہ انہوں نے انجام دیے تھے اعمال, نہ ان اعمال کی انہوں نے دعا کی تھی. مثلا فرض فرمائیے, ایسی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میں آپ میدان حشر میں تشریف فرما اور آپ کو مثال کے طور پر 500 حج کا ثواب مل گیا. اب مجھے نہیں معلوم وہاں پہ یہ ثواب کیسے دیے جاتے ہیں, ظاہر ہے بینک کے نظام تو ہے نہیں کہ کوئی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال 500 حج کا آپ کو حساب ثواب مل گیا. اب آپ پریشان ہیں کہ بھائی میں نے 500 حج انجام نہیں دیے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں نے 500 حج انجام دینے کی دعا بھی نہیں کی تھی, ارادہ بھی نہیں کیا تھا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات, اگر کسی نے نیت کی تو خدا انعام دے دیتا ہے, تو میں نے تو نیت بھی نہیں کی تھی 500 حج کی, تو یہ کہاں سے مجھے مل گیا؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تم نے حج کا معاملہ نہیں ہے, تم نے کچھ اور دعائیں مانگی تھیں, وہ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں, وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کو بھی خدا نے اجر دینا ہے, چونکہ اس نے دعا قبول نہیں کی تھی تمہاری, اس میں بھی تمہاری مصلحت تھی کہ خدا نے دعا قبول نہیں کی تھی, لیکن جو دعا قبول نہیں کی تھی اس پہ بھی اجر دے گا. یا اللہ, بس خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے, کوئی چیز حادثہ نہیں ہے, سب کے اوپر خدا نے متعلق کی گرفت ہے, اور اگر کوئی نامساعد چیز پیش آتی ہے, نامناسب چیز پیش آتی ہے, کسی کے اوپر ظلم ہوا, کسی کے اوپر تشدد ہو گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, کسی کو سختی اٹھانی پڑ گئی, خدا سب کا جواب دے رہا ہے. اب اس موضوع کو لے کر ہم اس مطلب کو لے کر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس موضوع میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بار دیگر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. واقعی کربلا پیش آیا, اللہ اکبر, سید الشہداء کی عظیم الشان شہادت, اور اس شہادت کے ذریعے سے مولا نے یزیدیت اور نظام ظلم کا مقابلہ کر لیا. کل میں نے آرائی صاحب کی خدمت میں پیش کیے, وہ یہ کہ سید الشہداء کا مقابلہ اس چھوٹے سے یزید سے نہیں کیا جا سکتا. یہ چھوٹا سا یزید, اس نے ختم ہونا ہی تھا. سید الشہداء کا عظیم الشان لشکر یزید کے لیے بھی تھا, یزیدیت کے لیے بھی تھا, اور پورے نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا, پورے نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ جب ہم اس بات کے اوپر آئے تو پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے جس طریقے سے ہدایت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم مرتبہ تک اور وقت کے امام معصوم تک درود بھیجے گا تمام ذوات مقدسہ پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد, جس طرح یہ سلسلہ ہدایت ہے, اس طرح ظلم کا اور گمراہی کا بھی ایک سلسلہ ہے, وہ بھی ایک سلسلہ ہے, وہ بھی نظام بناتا ہے. بلکہ آج کے زمانے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, اگر میں آپ سے پوچھوں آج کے زمانے میں زیادہ ظاہری طور پر جو چیز آپ کو دنیا پہ حاکم نظر آ رہی ہے وہ ہدایت کا نظام ہے یا ظلم کا نظام ہے؟ کوئی انالیسس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہری طور پر جو دنیا میں حاکم نظر آ رہا ہے وہ ظلم کا نظام ہے. البتہ خدا نے مثال فرماتا ہے کہ تمہیں کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, تقلب ہم فی البلاد, تمہیں گمراہ نہ کر دے. یہ آنے جانے والی چیزیں جس کے اندر یہ گھوم رہے ہیں, تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں اقوام متحدہ لگی ہوئی ہے اور یہ فلاں گورنمنٹ ہے اور فلاں گورنمنٹ ہے, اور یہ اس کو مار دو اور یہ اس کو پیٹ دو, جو چاہیں گے کر لیں گے. البتہ اب تو وہ طاقتیں بھی ختم ہو گئیں, الحمدللہ رب العالمین, خود ہی نابودی کی طرف گامزن ہے. لیکن مثلا اگر کوئی یہ دیکھے تو خدا نے متعال فرماتا ہے یہ ان کا یہ گھومنا پھرنا تمہیں گمراہ نہ کرے, یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بھائی کون سا نظام حاکم ہے؟ ظلم کا نظام حاکم ہے، گمراہی کا نظام حاکم ہے، یہ جو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ کیا ہدایت ہے؟ تو یہ جو ظلم اور گمراہی کا نظام حاکم ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، اللہ کے انبیاء، اوصیاء، کتاب خدا، وہ سب کیا ہے؟ وہ ہدایت کا ایک نظام ہے. یہ جو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ ہے کہاں پر؟ یہ مقابلہ ہے کس طریقے سے؟ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک دعویٰ کیا اور آپ نے بھی انشاءاللہ قبول فرمایا ہوگا کہ سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے نظام ہدایت کی فتح کا ایک بندوبست کیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو بندوبست سید الشہداء کا تھا، ابھی ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا بنی امیہ کے گئے، بنی عباس آئے، ظلم کا نظام چل رہا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، وہ جو ہدایت کو فتح ملنی تھی وہ فتح کہاں ہے؟ ممکن ہے کوئی پوچھ ڈالے مجھ سے. تو مجھے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنا ہے کہ سید الشہداء نے یہ جو پیٹرن ڈیولپ کیا ہے، یہ جو سید الشہداء کا کام تھا، یہ کام کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے. عزیزان محترم، آپ جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام ہدایت میں رکھیں جس کے دفاع بقا کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے، اور اپنے آپ کو اس نظام ظلم اور گمراہی سے دور کر لیں جس کے مقابلے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے. اور یہ وہ چیزیں جو زیارات ہم سے کہہ رہی ہیں، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، عدو لمن عاداکم، محب لمن احبکم، عدو لمن عدا. یہ سب کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ نظام جاری ہے، ابھی بھی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، تم اپنی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اب میں آپ کا مزید وقت نہ لوں اور اس پیٹرن کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں جس کو سید الشہداء ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں اور خرابی بھی کیسے آتی ہے. دیکھیے، میں ہمارے پاس الحمدللہ وقت ہے، مجالس ابھی ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنا اہم موضوع میں یوں ہی جلدی سے گزار دوں. وہ اگر وقت نہیں ہوتا تو میں گزار دیتا، لیکن میں سکون سے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور سکون سے اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی جب کسی معاشرے کے اندر برائی آتی ہے یا کسی معاشرے کے اندر اچھائی آتی ہے، آتی کیسے ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا سید الشہداء کا کام کیا ہے. تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ممکن ہے کہ یہ جو معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آج کی دنیا میں سوشالوجی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہو، یا مثلاً پولیٹیکل سائنسز کے اندر جہاں گورننس کو ہم اور پاور کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہو. جو آج کے اکیڈیمکس ہیں وہاں پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بہرحال تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور ہم تو اپنے اسلامک پرسپیکٹو کے اندر رکھ کر اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے انسانوں کی ذہنی طاقتوں پر اور صلاحیتوں کے اوپر. اجمال کی تفصیل یہ ہے، ہم اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، کالج میں بھی پڑھایا، یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا، جہاں کہیں بھی آپ پڑھانے جائیں گے، اور آپ نے ممکن ہے کہیں اور جگہوں پہ بھی پڑھایا، اور ہم نے کئی ملکوں میں پڑھایا مختلف انداز میں، تو ہم نے ہمیشہ اس بات کو دیکھا کہ کلاس کے اندر، چاہے آپ کسی سپیریئر انسٹیٹیوٹ کے اندر چلے جائیے، چاہے تھوڑا سا ایوریج انسٹیٹیوٹ کے اندر چلے جائیے، کلاس کے اندر جو معمولاً پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ کہ 10-15% بچے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. مثلاً آج کے زمانے میں کہیں بھائی وہ آئنسٹائن ہوتے ہیں، 10-15% ایسے ہوتے ہیں ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، آپ میکسیمم لگا لیجیے 20% ایکسٹراڈنری بچے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں انہوں نے پڑھ لینا ہے، خود سے کچھ نہ کچھ کر لینا ہے، ایگزامس میں بھی اچھے ہو جائیں گے. 10-15-20% کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، فزیکلی کوئی پرابلم ہے، مینٹلی کوئی پرابلم ہے، سوشل لائف میں کوئی پرابلم ہے، فیملی لائف کے اندر کوئی پرابلم ہے، اسکول کے انوائرمنٹ میں کوئی ایشو ہے، کسی بھی وجہ سے ان 15-20% نے نہیں پڑھنا ہوتا، کچھ بھی کر لیجئے انہوں نے نہیں پڑھنا. اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پاس کروا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہونے والا. 15-20% ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، 15-20% ایسے ہوتے ہیں. یہ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں 60-70%، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر آپ کے دیے ہوئے انوائرمنٹ سے اثر لے لیتے ہیں. وہ 10-15% 20% اوپر والے وہ آپ سے اثر نہیں لیں گے, آپ برے بھی ہوئے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. وہ جو 10-15-20% نیچے والے ہیں وہ آپ سے اثر نہیں لیں گے, وہ آپ اچھے بھی ہوئے تو وہ آپ دور ہی رہیں گے. یہ جو بیچ میں 65-70% ہیں 60-70% یہ کیسے ہیں؟ یہ آپ سے اثر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ ٹیچر اچھے ہیں, آپ چیزوں کو اچھا بیان کر رہے ہیں, ڈیپتھ میں جا رہے ہیں, ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لوگ پک کرتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کسی بھی وجہ سے سستی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور آپ اچھا نہیں کام کر رہے, آپ کی کلاس یہ 65-70% نیچے جانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پیٹرن ہوتا ہے کلاس کے اندر یوزولی. اچھا سوسائٹی میں بھی پیٹرن یہی ہے, مور اور لیس پیٹرن یہی ہے. اب میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہنے کے لیے, لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہ جاؤں, بالکل فوکس کروں آپ کی خدمت میں. سوسائٹی میں بھی پیٹرن یہی ہے. کیا مطلب؟ 15-20% اتنے اچھے ہوتے ہیں, سوسائٹی کتنی بری ہو جائے ان پہ اثر نہیں پڑے گا. 15-20% اتنے ایوریج ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کہیں پر بھی پہنچ جائے, انہوں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے. ہم سب کے سامنے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایک تعداد تھی جس نے اپنی برائی سے نہیں نکلنا تھا, وہ اپنی جگہ پہ رہے تھے. ہر دور میں ہوتے ہیں. باقی جو 60-70% بیچ میں ہوتے ہیں, یہ کس کے تابع ہوتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں؟ یہ انوائرمنٹ کو فالو کرتے ہیں, سوسائٹی کو فالو کرتے ہیں. جو ان کو سوسائٹی میں ڈومیننٹ چیز نظر آ گئی, یہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں. جو ٹرینڈ بن گیا اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹرو میننگ میں صرف فالو کرتے ہیں, یہ اپنے دماغ کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اسی میں اندر آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. کچھ بالکل بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, کچھ تھوڑا کم فالو کرتے ہیں, کچھ تھوڑا زیادہ فالو کرتے ہیں, لیکن اس 60-70% کی کوالٹی یہ ہوتی ہے, یہ انوائرمنٹ کا اثر لے لیتے ہیں. یہ جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں, یہ سب ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جتنی بھی پولیٹیکل کمپینز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں, یہ سب ان کے لیے چل رہی ہوتی ہیں. کوئی ان کو سائلنٹ میجورٹی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی ان کو عوام کہتا ہے. کچھ بھی کہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ساری محنتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ جو انبیاء کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نظام میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ خدا کے نظام میں طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ذہن کی تازگی کے لیے, نورانیت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ نے قرآن کریم میں بار بار دیکھا, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, صرف قرآن کریم کی تلاوت مت کیا کریں, پڑھا کریں, مفہوم کے ساتھ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر عربی نہیں آتی ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ فہم و شعور کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہو قرآن کریم سے. آپ قرآن کریم میں بار بار دیکھتے ہیں خدا متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف کو بیان کرتا ہے, انبیاء کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. کیوں؟ خدا متعال ماڈلز کریٹ کرتا ہے, جس کو ہم لوگ ایک جملے کے اندر مثلا کہتے تھے ماڈل آف ایکسیلنس, اسوۃن حسنہ. خدا متعال یہ ماڈلز بناتا ہے. تو مثال کے طور پر اچھائیوں کے لیے اس نے ماڈلز بنائے, بتاتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے. برائیوں کے لیے بھی بناتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو برے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان سے بچو. تو جب خدا متعال اپنے قرآن کے اندر انبیاء کے نام اس نے پورے نہیں بیان کیے, 100 بھی نہیں بیان کیے, 124,000 انبیاء آئے تھے, 100 انبیاء کے نام بھی بیان نہیں کیے, کچھ کے نام بیان کیے, ادھر سے فرعون و نمرود و ان کا تذکرہ خدا متعال نے کافی زیادہ کیا ہوا. فرعون و قارون و سامری ان سب کا تذکرہ ہوا ہوا. تو کوئی سوچے کہ بھائی انبیاء کے ہی پورے نام نہیں آئے, تو یہ دشمنوں کے نام کیوں اتنے ڈھیر آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ خدا اچھائی کا نظام بھی بیان کر رہا ہے, برائی کا نظام بھی بیان کر رہا ہے, اور لوگوں سے کیا کہتا ہے, تم اچھے ماڈل کو فالو کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا بھی اس بات کو قبول کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر اور اسلام کی تعلیمات کے اندر کہ لوگ اپنے ذہن میں کچھ ماڈلز بنا کر, رول ماڈلز بنا کر انہیں فالو کریں گے. اس لیے خدا بھی اپنی طرف سے انسانوں کو ماڈلز دیتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم اچھا ماڈل ہے, دیکھو سید الشہداء اچھی مثال ہے, اور اس طرف سے خدا متعال برائیوں کے بعد بھی لیتا ہے. اب دیکھیے کتنی واضح ہے. مثلا خدا و مثال قرآن کریم کے اندر خواتین کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ دیکھو دو خواتین کی تم کو مثال دوں گا جو دشمنوں کے درمیان رہ رہی تھیں لیکن پاکیزہ تھیں، اور دو خواتین کی مثال تم کو دوں گا کہ وہ پاکیزہ گھرانے میں رہ رہی تھیں لیکن اللہ کے دشمنوں میں تھیں. کیوں خدا و مثال نے یہ کام کیا؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو سیکھو اس طریقے سے. تو مثال کے طور پر فرعون کے گھرانے کے اندر جو رہ رہی تھیں وہ بی بی اپنا ایک مقام رکھتی تھیں، اور ادھر سے حضرت نوح کے گھرانے میں جو رہ رہی اور دوسرے حضرت قوم سمود کے اندر وہ اپنا مقام کھو بیٹھے. تو خدا نے مثال کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ خدا نے مثال بیان کرنا چاہ رہا ہے دیکھو اس طرح سے فالو کرو چیزوں کو. اب میں اپنی باتوں کو جمع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بالکل ہی ڈسٹریکٹ ہو جائیں، خدا نہ کرے توجہ ختم ہونے لگے. وہ یہ کہ بھائی یہ اللہ کی ہدایت کا نظام ہے، معاشرے کے اندر لوگ فالو کرتے ہیں، اور خدا متعال بھی رول ماڈلز کو کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگ اسے فالو کر سکیں. اب سید الشہداء نے کیا کیا، سید الشہداء کی قربانی کیسے اثر انداز ہو رہی تھی، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس سے پہلے ایک انتہائی اہم روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. تھوڑا سا توجہات میں اضافہ فرمائیے گا، گرچہ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اور توجہ فرمائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو اور زیادہ فوکس کرنے کی طرف لے کے جاؤں. ایک انتہائی اہم روایت مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت عجیب روایت ہے، معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلی کے بارے میں اسلامک پرسپیکٹو کو سمجھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی اور فرمایا صنفان من امتی اذا صلحا صلح العالم واذا فسد فسد العالم. میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں، صالح ہو جائیں، صالح اپنا کام صحیح کریں، جو اس کی ذمہ داری تھی اسے کرے، تو پوری دنیا صالح ہو جائے گی. عالم، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں، اس کا مطلب ہے دوسری امتوں کے اندر یہ رولز چینج ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اور کلچر ہوا تو وہاں رول چینج ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر یہ جو رول ہے یہ دو کیٹیگریز کے ہاتھ میں ہے، دو گروپس کے ہاتھ میں ہے. یہ صحیح ہوئے تو پوری دنیا صحیح ہو جائے گی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ کرپٹ ہوئے تو سب کرپٹ ہو جائے، پھر سب ختم ہو جائے گا. دیکھیے معاشرے کے اندر تبدیلی کا پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے نا یہاں سے، اور وہ دو گروپ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامراء والفقہاء. پہلے نمبر پہ وہ جو گورن کرتے ہیں، امیر. امیر اردو میں استعمال ہوتا ہے دولت مند کے لیے، عربی میں امیر استعمال ہوتا ہے حاکم کے لیے. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب میں یقیناً امیر کا لفظ سنا ہوگا. تو امیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے حاکم کے لیے عربی کے اندر. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں دو گروہ ایسے ہیں قوم کے اندر، میری امت کے اندر، اگر صحیح ہو گئے نا پورا نظام صحیح ہو جائے گا. پہلے نمبر پہ امراء حکام، دوسرے نمبر پہ فقہا. فقہا کا مطلب کون ہے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں علم دین کے ماہر کو، نہ صرف دین ماننے والے کو، جیسے مسلمان، اور دین پر عمل کرنے والے کو، مثلا مومن، دین کا علم رکھنے والے کو عالم، اور علم دین کی مہارت رکھنے والے کو فقیہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو صنفیں، ایک حکام ہے، اگر یہ صحیح ہوئے رولرز، اگر یہ صحیح ہوئے پوری قوم صحیح ہوگی، اور دوسرا کون ہے؟ فقہا، جو آپ کے علماء دین، جو علم دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اگر یہ صحیح ہوئے پوری قوم صحیح ہو جائے گی. اب سید الشہداء ایک جملہ ارشاد فرما گئے مدینہ کے اندر، اور کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید. اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر اسلام کی حاکمیت یزید جیسے کے ہاتھ میں آ گئی. فرمایا علی الاسلام السلام، پھر اسلام ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دو گروہ ہیں جو سنبھالیں گے، ایک حکام اور حاکم یزید جیسا ہو. پھر فقہا تھے، اور سید الشہداء کو پتا تھا کہ اس جیسا حاکم فقہا کو خریدے گا، اس جیسا حاکم فقہا کو ختم کرے گا، اور اس کے بعد اس معاشرے کو بچانے والا کوئی نہیں بچے گا. اب سید الشہداء تشریف فرما ہوئے، اور سید الشہداء نے کہا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ اس جیسا حاکم، پلیز توجہ فرمائے گا، یزید جیسا حاکم حاکم بن بھی جائے، فقہا کو خرید بھی لے، تب بھی معاشرے کو ختم نہیں کرنے دوں گا. یا اللہ، اللہ کے نبی کے نواسے نے کیا کام کیا کہ فرمایا اب میں ایسا کام کروں گا کہ اس جیسا آدمی اگر حاکم بن بھی جائے اور یہ فقہا کو خرید بھی لے یا شہید کر بھی دے، یہ نہیں جیت پائے گا. نہ صرف یہ نہیں جیت پائے گا، اس کے جیسے آنے والے بھی نہیں جیت پائیں گے، اور پورا نظام ظلم بھی اس سلسلے ہدایت کو ختم نہیں کر پائے گا. اب یہاں پہ رک کر مجھے ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور مجھے تھوڑا سا احساس ہے کہ شاید بات میں چونکہ تھوڑی سی گہرائی میں جانا پڑ رہا ہے، تو شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل یا کم توجہی کا سبب بن رہا ہو. اور مجھے اس کا احساس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ کس حد تک لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنی توجہات کو باقی رکھیے گا، اور اس مطلب کو دیکھیے گا جو سید الشہداء کرنا چاہ رہے تھے. فرمایا کہ میں کام کروں گا، یزید جیسا حاکم بنے تب بھی نہیں ہرا پائے گا دین کو، اور یزید جیسا فقہا کو دوسرے فقہا کو خرید بھی لے اور شہید بھی کر دے، تب بھی وہ دین کو ختم نہیں کر پائے گا. یہاں پہ مجھے ایک پوائنٹ عرض کرنا ہے، وہ کیا؟ اصلا یزید کا ہدف کیا تھا؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ کیوں؟ اگر آپ کو اور مجھے یہ بات نہیں پتہ چل پائی کہ یزید کا اصلی مقصد کیا تھا، تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ جیتا یا ہارا. پتہ تو اس وقت چلے گا نا جب پتہ چلے اس کا مقصد کیا تھا، تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جیتا ہے یا یہ بندہ ہارا ہے. اب دیکھیے، جب اس نے دشمن نے مولا چوتھے سرکار سے کہا کہ کون جیتا کون ہارا، امام نے فرمایا ہم تو اترے تھے دین کے دفاع کے لیے، ہم نے دین بچا لیا. اذان ہوگی، نبی کا نام ہوگا، پوچھوں گا تم سے کون جیتا کون ہارا، ہم تو اس لیے اترے تھے میدان جنگ کے اندر. صحیح ہے، یزید کا مقصد کیا تھا وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، بہت کریٹیکل ایک جگہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سے دنیا میں کئی دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر بولنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، بحمد اللہ رب العالمین ہم نے اس کے اوپر کچھ لکھنے کی بھی کوشش کی ہے، اور بولتے تو کیا کئی سالوں سے ہم عرائض پیش کر رہے ہیں، تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء کی جو آپ کہتے ہیں کامیابی ہوئی، اور ہمارا دعویٰ ہے کامیابی کہاں ہوئی، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے سوال عرض کیا. اور وہ جو کہہ رہے ہو کہ یزید ناکام ہو گیا، تو وہ ناکام کیسے ہوا؟ تو اب میں آپ کی اس کا جواب عرض کر دوں. سب سے پہلے یہ دیکھ لو سید الشہداء کیا حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے، اور یہ بھی دیکھ لو کہ یزید کیا لینے کے لیے امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا. اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو جنگ تھی یہ کس کی فتح پہ ختم ہوئی ہے. یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. اچھا، ایک بات تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ بھائی جو جنگ جیتتا ہے وہ یاد مناتا ہے یا وہ جو جنگ ہارتا ہے؟ ہم عاشور مناتے ہیں. ہم جنگ جیتے ہیں تو مناتے ہیں یا ہارے تھے تو مناتے ہیں؟ اگر کوئی قوم ہاری ہوتی ہے تو وہ نہیں مناتی ہے، ہم جنگ جیتے ہیں تو منا رہے ہیں. اہل بیت جنگ جیتے ہیں تو منا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو خدا نے وہ فتح دی ہے جو فتح مبینہ جیسی فتح ہے. انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہ فتح مبین ہے، وہ اس لیے منا رہے ہیں اس کو کہ یہ فتح، اور ذمہ داری قرار دی کہ مناتے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو، مناتے رہنا. کیوں؟ اس میں بقا ہے، اس میں اسلام کی بقا ہے، عزاداری کی تحفظ کے لیے، مزید فروغ کے لیے، اپنی توفیقات اس میں شرکت کے لیے توفیقات کے اضافے کے لیے، اور یہ کہ ہم پرچم ادا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار پائیں انشاءاللہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سید الشہداء میدان جنگ میں اترے، بہت معذرت کے ساتھ ذرا سے سخت جملہ دشمن کی زبان سے، امام کیا اپنی حکومت بنانے کے لیے اترے تھے؟ اگر کوفے والے ساتھ دیتے تو امام حکومت بھی بناتے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. سید الشہداء نے لوگوں کو کہا تھا، لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا، لوگوں نے ایشورنسز دی تھیں، گارنٹیز دی تھیں، اگر کوفے والے ساتھ دیتے سید الشہداء یقیناً حکومت بناتے. من کنت مولا فہذا علی مولا کا وارث، کیوں حکومت نہ بناتا؟ انہی کا حق تھا، باقی سب غاصب تھے ان کے مقابلے میں. کوفے والے ان کا ساتھ دیتے تو یقیناً حکومت بناتے. کیا امام کو پتہ نہیں تھا کہ کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے؟ پتہ تھا، متعدد جگہ کا، کئی دفعہ، مینی ٹائمز انہوں نے اس بات کو اناؤنس کیا کہ مجھے پتہ ہے یہ ساتھ نہیں دیں گے. عبداللہ بن عباس جیسے کے سامنے، مکہ کے اندر مختلف لوگوں کے سامنے اس بات کو کہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ ساتھ نہیں دیں گے. اس کا مطلب سید الشہداء صرف ایک حکومت بنانے کے لیے میدان جنگ میں نہیں اتر رہے تھے. کیوں؟ اگر ایک حکومت بننی تھی تو اس میں کوفے والوں کا ساتھ دینا ضروری تھا، اور یہ پتا تھا کہ کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے مین پرائم آبجیکٹو گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا نہیں تھا. پاسبلٹی میں تھا، اگر کنڈیشن وہ ہوتی تو ہو جاتا، لیکن پرائم آبجیکٹو یہ نہیں تھا. پرائم آبجیکٹو کیا تھا؟ پرائم آبجیکٹو یہ تھا کہ، اور یزید کا پرائم آبجیکٹو بھی کلیئر ہوگا، یزید کا پرائم آبجیکٹو گورنمنٹ بنانا نہیں تھا. کیوں؟ سید الشہداء سے بیعت لیے بغیر بھی گورنمنٹ بنا چکا تھا. آپ کو ہمیں سب معلوم ہے بھائی، گورنمنٹ تو وہ پہلے ہی بنا چکا تھا، وہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، مختلف علاقوں کے گورنرز نے اس کے نام پر بیعت لے لی تھی. اور دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، جب واقعی کربلا ہو بھی گیا تو اس کی کیا گورنمنٹ ختم ہو گئی؟ ہاں، لوگوں میں مخالفت اٹھی، لوگوں نے اس کے مقابلے میں کاروائیاں کرنا شروع کی، کچھ عرصے میں وہ مر بھی گیا، لیکن گورنمنٹ باقی رہی ہے اس کی، وہ پہلے بھی تھی اس کی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ بنانا اس کا پرائم آبجیکٹو نہیں تھا. تو اس کا پرائم آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ جس کو سید الشہداء نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، وہ کیا تھا؟ جاہلیت کا احیاء، جاہلیت کا نظام آ جائے. کیا مطلب؟ وہ یہ کہے کہ دین اسلام نعوذ باللہ تعالی ختم ہو گیا. کیوں بھائی؟ دین اسلام کے ہم ماننے والے، وہ یہ کہتا، ہم خلیفہ دین کے، اور ہم دین کے لیجیٹیمیٹ کیلف، خلیفہ، گورنر، رولر، اناؤنس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ دین نعوذ باللہ تعالی نہیں چاہیے. وہ یہ کرنے والا تھا، یہ اس کا پلان تھا. سید الشہداء نے دیکھ لیا، کہا نہیں، میرے ہوتے بھی یہ نہیں ہو پائے گا. اور وہ کیسے نہیں ہو پائے گا؟ سید الشہداء نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا. آخری لمحات ہیں، آخری جملے اس آج کے دن کے لیے. فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، اس کی لیجیٹیمیسی کو قبول نہیں کروں گا، اور جب تک میں بیعت نہیں کروں گا اس کو آتھرائزیشن ملے گی نہیں. لوگوں کی نظروں میں رولر تو رہے گا لیکن نبی کا جانشین کبھی نہیں بنے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جب تک سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے تو کیا یزید کو نبی کا بحق جانشین کوئی تسلیم کرے گا؟ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. آج تک نہیں ہوا، کوئی تسلیم نہیں کر پایا. ایک دو بے وقوف لوگوں نے اگر اناؤنس کر بھی دیا تو اس سے دنیا کی حقیقت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، دنیا بھر اس کو لان کر رہی ہے آج بھی. خدا یزید کو لعنت کرے، پوری دنیا لعنت کرتی ہے. سید الشہداء نے ایک ایسا کام کیا کہ اس سے سارے حربے چھین لیے، اور قیامت تک کے لیے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، دین کے اصلی وارث اولاد فاطمہ ہے. اگر کسی کو دین کی لیجیٹیمیسی چاہیے، صرف علی اور اولاد علی کے در سے مل سکتی، اور اس در نے کسی غلط آدمی کو کبھی لیجیٹیمیسی نہیں دینی ہے، کبھی حاکمیت دینی نہیں ہے. اور یہ ان سب کو سمجھ میں آ گیا. اب میں یہاں پہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس کو یہاں پہ روکنے ہی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کو بڑھائیں گے اور سمجھنے کی مزید کوشش کریں گے کہ سید الشہداء کا جو یہ معرکہ ہے معاشرے کے اندر ایک لہر کو شروع کرنا جس کے نتیجے میں اسلام کو خطرہ لاحق نہ ہو، وہ طریقہ کار جس پہ سید الشہداء ہمیں چلانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ شہادت امام حسین اور اسلامی ثقافت کا احیاء، وہ جو طریقہ کار ہے جس پہ امام حسین ہمیں چلانا چاہتے ہیں سلام اللہ علیہ، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ یقیناً سیکھنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کل یوم عاشورہ وہ کل ارض کربلا ہو اور ہم کہیں اور بیٹھے ہوں. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اس میدان کا حصہ رہیں، آپ چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے آپ جاپان میں رہیں، چاہے آپ افریقہ اور ناردن یورپ کے اندر رہیں یا ایشیا کے اندر رہیں، کہیں پر بھی رہیں اس میدان کا حصہ رہیے کل یوم عاشورہ کا، کل ارض کربلا کا. اور میرا خیال میں آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اسی لیے آپ پرچم عزا کو لے کے بیٹھے ہیں. آپ جو اس وقت دنیا کے مختلف کونوں کے اندر سید الشہداء کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے بلند کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہمیں حسین سے اپنا تعلق رکھنا ہے، ہمیں خاندان حسین سے اپنا تعلق رکھنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے وارث تشریف لائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے غیبت میں بھی اور ظہور میں بھی. الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ان تمام کو قبول کیا، اور کیوں قبول نہ کریں جب وہ ہماری ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہوں، تو ہم یہ بھی نہ کریں، اتنا بھی نہ کریں؟ ہم احسان فراموش نہیں بننا چاہیں گے؟ جب وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آ گئے تو ہمارے پاس عذر کیا بچا؟ ہم کیوں قربان نہ کریں؟ حضرت محترم، سید الشہداء کا قافلہ مدینے سے چل پڑا، کربلا کا بروت ہے، سید الشہداء اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جب بھی ہم سید الشہداء کی قربانیوں کو سوچتے ہیں، سید الشہداء کی اصحاب کی قربانیوں کو سوچتے ہیں، خود بخود ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے مقروض دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ سید الشہداء کے اس لشکر میں ہمارا نام بھی شامل رہے. روایتوں نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، کہا امام حسین کو یاد رکھو، زیارتوں کو پڑھو، امام کے مشن کی طرف پڑھو، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. آج پوری کائنات سید الشہداء کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرے. پروردگار عالم نے سید الشہداء کے مقدس وجود کے ذریعے سے ایک ایسے راستے کو جاری کر دیا ہے، یہ راستہ غم کا راستہ ہے، یہ راستہ قربانیوں کا راستہ ہے. اور بار بار انسان دیکھتا ہے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں، ہم تو شاید ذکر بھی نہ کر پائیں ان قربانیوں کا جو سید الشہداء نے دی. سید الشہداء نے جو کچھ قربان کیا وہ اتنا عظیم الشان تھا. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی سید الشہداء نے کیا قربان کیا، سید کربلا میں قربانیوں کا اگر میں نام لوں تو میں صرف چند باتیں اگر جملے میں کہوں تو میں کہوں پوری دنیا کو قربانی بتانے کے لیے علی اصغر کے خون کے چند قطرے کافی تھے. جن محققین نے سید الشہداء کے مصائب کے اوپر محنت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقع کربلا کے اندر کچھ نہ ہوتا، صرف علی اصغر کی قربانی ہوتی، پوری دنیا کے لیے کافی تھی. سید الشہداء تو سب کچھ لے کر آئے، اور وہ سید الشہداء اس مظلومیت کے ساتھ لے کر آئے کہ جب واقع کربلا کے اندر واقع شہادت کے اندر کربلا میں داخل ہوئے اسی وقت یہ سب کچھ طے کر دیا کہ میں یہیں پہ شہید ہوں گا، میں یہیں پہ مزار بنائے جائیں گے، یہیں پہ زیارت گاہیں بنائی جائیں گی۔ عزیزان محترم، اصحاب سید الشہداء کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مصائب کے ایام بہت کم ہوتے ہیں، لہذا ان میں سے زیادہ تر کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، لیکن اگر میں صرف چند لوگوں کو مجموعی طور پر اس ذکر کے اندر لے کر آؤں تو یہ اصحاب امام حسین وہ تھے جو امام حسین کے خیموں کے محافظ تھے۔ اتنی عقیدت اور اتنی جانساری سید الشہداء کے اصحاب نے دکھائی کہ سید الشہداء کو ایک جملہ کہنا تھا، سید الشہداء نے فرمایا مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے والد کو ملے نہ میرے جد امجد کو ملے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، مولا وہ منظر کون سے ہیں جن میں ان اصحاب کی اتنی عظمت نظر آ رہی ہے، ہمیں اتنی بڑائی نظر آتی ہے؟ تو عزیزو، بس ایک منظر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعہ عاشور میں، شب عاشور میں سید الشہداء کے خیمے میں بی بی تشریف فرما ہیں اور ایک موقع کے اوپر امام حسین سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے؟ اور یہ جملہ جب اصحاب تک پہنچتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں اور مولا گویا، مولا حبیب ابن مظاہر تمام اصحاب غیر بنی ہاشم کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بی بی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہے۔ اس موقع کے اوپر سب جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو کام آپ کہیں گے ہم کریں گے تاکہ بی بی زینب کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ بس امام کے پاس آتے ہیں، امام سے اذن کلام لیتے ہیں، اگر اس منظر کو آپ اپنے ذہن میں لا سکیں، امام کسی کلام لیتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی ہم نے اپنی شمشیروں کو اپنے گلوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہاں آپ اجازت دیں، شہادت کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، ہم آپ کے بھائی کا ساتھ دینے والے ہیں۔ عزیزو، اور یہ وہ موقع تھا، یہ وہ عظمت تھی کہ جب سید الشہداء عاشور کے دن تنہا رہ گئے تو ایک موقع کے اوپر مقتل کا رخ کیا اور کہا کہ اے حبیب، اے میرے اصحاب با وفا، کل تک میں تمہیں پکارتا تھا تم آ جاتے تھے، آج میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ اور روایات بیان کرتی ہیں کہ لاشے اصحاب میں سے آواز آئی کہ اے نبی کے نواسے، اذن خدا دلوائیے، ہزار بار آئیں گے جان دینے کے لیے آپ کی خدمت میں اور کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگار، تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام تر نقص و عیب کے باوجود، تمام تر کوتاہیوں تقصیرات کے باوجود، خدایا ہمیں پرچم عزا میں شامل رہنے، سربلند رکھنے والوں، قیامت تک اس کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، بحق سید الشہداء ان کی شہادت کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت، نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اطرته الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔